اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا.
قرآن کا اعجاز دیکھیں, پانچ چھ سال کا بچہ اس کو اپنی زبان صحیح بولنے نہیں آتی, وہ پورا قرآن یاد کر لیتا. قرآن مجید فرقان کی ہم پر ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے سورج کو پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا, ہم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی وہ آنکھ جو باہر نکل گئی اور نبی پاک نے اپنا لعاب لگا کر واپس لگائی اور وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی, ہم نے تو وہ منظر بھی نہیں دیکھا. ایک معجزہ ایسا جس کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, آج بھی ہم اس کی برکت لے سکتے ہیں, اسے محسوس کر سکتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ وہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ, اعظم المعجزہ, دی بگیسٹ میریکل, سب سے بڑا معجزہ جس کو کہا گیا, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید اور قرآن حمید.
میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ دیا, اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ دیا.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من صلى علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرہ, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا, من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئتا, جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا, ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا, جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے. یہاں تک تو حدیث پاک ایک بڑی خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے کہ ایک درود 10 رحمتیں, 10 درود 100 رحمتیں, 100 بار درود پڑھے 1000. مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے مور بیوٹیفل, میرے آقا فرماتے ہیں, ومن صلی علیہ الفا, جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا. اگر غور کیجیے, 1000 بار درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود پاک. مختصر درود پاک بھی ہے, اٹ مینز ود ان ہاف این آور ہم 1000 کا عدد بھی پورا کر سکتے ہیں. مگر انعام ذرا سنیے گا, نبی پاک فرماتے ہیں, ومن صلی علیہ الفا, جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا, زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. نبی پاک فرماتے ہیں, آپ نے نماز میں تو مسجدوں میں اعلان سنا ہو, صفے درست کرنے کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجیے. اٹ مینس جس کے ساتھ آپ کو کندھا مل جایا بالکل اس کے ساتھ ہے. آقا فرماتے ہیں, زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ, قیامت کے دن جنت کے دروازے پر اس شخص کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یعنی گویا نبی پاک یہ بشارت دے رہے ہیں کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا میرے ساتھ ود می ساتھ ساتھ وہ جنت میں جائے گا. ارے غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت سے ہماری تو تمنا یہ ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں, وہ بھی بڑی سعادت ہے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے
خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے
یا رسول اللہ کا نعرہ
لگاتے جائیں۔ اب پیچھے نہیں آقا فرمانے میں ساتھ لے جاؤں گا۔
اب پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں دو باتیں، ایک درود پر دس رحمتیں اللہ کی رحمتیں۔ مجھے بتائیے کہ جس پر صبح شام رحمتیں برستی رہے پھر اس کی ڈیفیکلٹیز، اس کی کلیمٹیز، اس کی پرابلم کہاں سے بچیں گی؟ رحمتیں اس کے ساتھ ہوں گی نا فرام دا مارننگ ٹل دا ایوننگ۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے رہے اٹ مینز آپ رحمتوں کے ساتھ ہیں، تو پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت کرتے رہے اور اللہ کی رحمت کی بارش میں نہاتے رہے۔ کبھی ادھر شکایت کرتے ہیں یہ پرابلم ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں حل نہیں ہو رہا۔ ارے رحمت الہی ساتھ ہو گئی تو پرابلم کدھر رہنے میں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ زبان کو عادی بنانا درود پاک پڑھنے کا۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان والدین کے لیے جن کے بچوں نے قرآن تھاما، جن کے بچوں نے کلام پاک پڑھا اور یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، مجھے بتا دیے پوری احادیث کی ساری کتابیں پڑھ کر بتایا ہے، کوئی ایک حدیث ایسی ہو تو بتا دیجیے کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ فلاں ڈگری ہولڈر، فلاں ماسٹر، فلاں بیچلر، فلاں پی ایچ ڈی ہولڈر، فلاں ڈاکٹر کے والد کو قیامت کے دن یہ انعام دیا جائے گا۔ ایک بھی ایسی حدیث آپ نہیں دکھا سکتے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا نہیں پڑھانا چاہیے، لیکن سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے سچے فرامین ہیں۔ حدیث کا خلاصہ ہے جس نے قرآن پڑھا اس کے اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، قیامت کے دن اس کی اور اس کے گھر کے، اس کی فیملی کے 10 ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، بخشش فرمائے گا، جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے گھر میں حافظ ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک لائر ہونا چاہیے، فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے، لیکن ایک حافظ کو ہونا چاہیے فیملی میں، اور حافظ بنائے تو پھر اس کو پکا حافظ بھی بنائے، اس کو ایسا پلان دیں کہ وہ پڑھتا بھی رہے اور پھر با عمل حافظ قرآن بنے اور عالم ہو۔ تو سبحان اللہ، ہونا تو یہ چاہیے ایک فیملی کے اندر عالم دین ہو تاکہ ہمارے شرعی پرابلم بھی سالو ہوتے رہے۔ قیامت کے دن جب علماء لوگ جنت میں جائیں گے، علماء کو روک لیا جائے گا، کہا جائے گا اپنے ساتھ اور لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں لے لے۔ قرآن مجید فرقان کریم، یہ ہم پر ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اچھا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عاشق جمع ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے اور یقین ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بھی معجزات سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، محبت رسول بڑھ جاتی ہے۔ کیسے کیسے معجزات، عقل حیران ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو جب بھی سنتے ہیں بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کسی بھی معجزے کو دیکھا نہیں، اس مرکل کو دیکھ نہیں سکے۔ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے سورج کو پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، ہم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی وہ آنکھ جو باہر نکل گئی اور نبی پاک نے اپنا لعاب لگا کر واپس لگائی اور وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، تو وہ منظر بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے میرے آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جاتی، نبی پاک لکڑی اٹھا کر دیتے، صحابہ اس کو لے کر جاتے، وہ تلوار بن جایا کرتی۔ تو معجزات کی طویل فہرست، صحابہ آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں کنواں ہے مگر پانی بڑا کھارا ہے، نبی پاک تشریف لے جاتے کنویں میں کھلی فرماتے پانی میٹھا ہو جایا کرتا، ہم نے وہ منظر بھی نہیں دیکھا۔ صحابہ آتے یا رسول اللہ بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی ہے، کرم فرما دیجئے۔ میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، دعا ختم نہ ہوتی اور بارش برسنا شروع ہو جاتی، اتنی برستی کہ اگلے ہفتے پھر آتے، حضور کرم کیجئے اب مدینہ ڈوبنے لگ گیا ہے، آقا پھر دعا فرمائیں، بارش رک جاتی۔ یہ معجزات کی طویل فہرست، سنتے چلے آئے بچپن سے، ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، محبت رسول بھی بڑھتی ہے۔ مگر اے میرے اسلامی بھائیوں، مدنی چہرے کے ایک معجزہ ایسا جس کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جس معجزے کو آج بھی ہم اس کی برکت لے سکتے ہیں، اسے محسوس کر سکتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ وہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اعظم المعجزہ، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ جس کو کہا گیا، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید اور قرآن حمید۔ کیونکہ یہ آج بھی ہمارے درمیان ویسا ہی موجود ہے. دیر از نو کوئی اس میں زبردست پیش کا بھی ڈیفرنس نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. آلموسٹ 1450 سال ہو گئے, 14 سینچری سے زیادہ وقت گزر گیا. قرآن ویسے کا ویسے ہی ہمارے پاس ہے. آج لاکھوں کروڑوں دنوں میں قرآن محفوظ ہے. کمال دیکھیں, قرآن کا اعجاز دیکھیں. 5-6 سال کا بچہ جس کو اپنی زبان صحیح بولنے نہیں آتی, وہ پورا قرآن یاد کر لیتا. اچھا پھر قرآن, آپ کو کوئی کتاب بڑی پسند ہو, بڑے لوگ پڑھتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, لائبریری بناتے ہیں گھر میں, لیکن آپ کی فیوریٹ بک آپ کتنی بار پڑھیں گے؟ 5 بار 6 بار 7 بار پڑھ لیں گے, پھر کیا کریں گے؟ ہے بڑی اچھی کتاب مگر 7 بار پڑھ لی اور آلموسٹ یاد ہو گئی, اب میں نے لائبریری میں رکھ لی. مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ 1000 بار پڑھے ہر بار نیا لطف دے دیا. قرآن پرانا نہیں ہوتا, آپ پڑھتے جائیں اس کی لذت ہی محسوس ہوتی ہے. اور سبحان اللہ, قرآن کا ایک اور اعجاز یہ ہے, صحیح پڑھنے والا مل جائے. آپ کو سمجھ نہیں آتا مگر اگر عاشق قرآن ہو وہ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے. یہ قرآن ہے, یہ رب کا کلام. پیچھے سے ہمیں بھائیو مجھے اور آپ کو اس سے محبت کرنی ہے. آج آپ بیان میں سنیں گے کہ قرآن سے محبت دراصل اللہ سے محبت, اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. قرآن کلام کس کا ہے؟ میرا جواب دیجیے. اس کا کلام اللہ کا کلام, اللہ کی گفتگو ہے, اللہ کا کلام ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے کمال بات فرماتے, جب میرا جی جاتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا جی جاتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. یہ کنیکٹیویٹی ہے, یہ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. مگر بد قسمتی کے ساتھ آج قرآن مجید فرقان حمید کو ہم کتنا اپناتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک اور بڑی شاندار بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا نا, اور سنیے, اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا فرماتا. یعنی یہ دو چیزیں دی اسی لیے ہیں, اگر اسے تھام لیا جائے تو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. قرآن کو تھام لے اور رمضان کو تھام لے. احادیث میں یہ موقع ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دو چیزیں بندے کی شفاعت کریں گی, قرآن اور رمضان. قرآن کہے گا یا اللہ میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا. رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا. قرآن کہے گا مولا میں نے رات اسے قیام کرنے سے, آرام کرنے سے روکے رکھا, قیام میں رات گزارتا تھا. اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول فرمائے. لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رمضان سے اور قرآن سے تعلق کیسا ہے. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پہلے فرمان سن لیں کہ جس سے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھیے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیرا میٹر لگاؤں کہ میری اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنی ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی گزرے, قرآن کا بہت علم تھا. آپ فرماتے جو یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت کتنی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کتنا کرتا ہے. اور اگر وہ دیکھے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو اور ڈیفائن کیا بڑے پیارے انداز میں. آپ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے, قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا ہے, نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی احادیث اور آپ کے احوال سے محبت کرنا ہے, اور سنت سے محبت کی علامت کیا ہے؟ آخرت سے محبت کرنا ہے. آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض کرنا ہے, اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا جائے. یعنی ساری زندگی فقط دنیا بنانے ہی میں نہ گزاری جائے, اس دنیا میں رہ کر آخرت کی بھی ذکر کی جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کیا جائے, اور قرآن پاک سے سچی محبت کی جائے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کیسی عظیم چیز ہے؟ سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن. نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن. کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو کتنی بار بول کر دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ رب کا کلام ہے۔ آج صبح ہوتی ہے، سب سے پہلا ہمارا کام، پہلے لوگ کیا کرتے، صبح اٹھ کے نماز پڑھتے پھر قرآن پڑھتے۔ آج آنکھ کھلنے کے بعد نہ منہ دھونا ہے نہ وضو کرنا ہے، پہلے ڈھونڈنا ہے موبائل فون کے لیے، اب موبائل فون کے میسیجز پڑھنے ہیں، اس میں جناب واٹس ایپ دیکھنے ہیں، اس کو ای میل دیکھنی ہے۔ پہلے لوگوں کا جو ہے پیغام کھلنا ہے، لوگوں کا پیغام مس نہ ہو جائے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج آپ اپنے کسٹمر کا، اپنے فرینڈ کا، اپنی فیملی کا پیغام مس نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے کہ قرآن کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام، اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ بڑی بزی لائی اس لیے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ابروڈ بیرون ملک میں ہو، اپنی فیملی کو کوئی لیٹر لکھے، بڑی محبت کے ساتھ، آپ کو لیٹر کا زمانہ نہیں، ای میل لکھے، ٹھیک ہے ذرا، اور اب آپ تھوڑے دو تین دن بعد فون کریں گے بھائی میں نے ای میل بھیجا تھا، آپ کو مل گیا، گھر والے کے مل گیا، اب آپ اپنا کوشچن کریں، آپ نے پڑھ لیا، جو آپ کہتے ہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ سچ بتاؤ آپ کو کیا لگے گا؟ یار میں وطن سے دور ہوں، اتنی محبت سے ان کے لیے پیغام بھیجا، وقت نکال کے لیٹر لکھا، وقت نکال کے ریکارڈ کروایا، چلے ویڈیو میسج بھی بھیجے یا آپ نے آڈیو میسج بھیجا، ان کو مل بھی گیا، بچوں کے نام پر بھیجا، فیملی کے نام پر بھیجا، محبتوں کا اظہار کیا، مگر ان کو دو دن بعد آپ کو پتا چلے کہ دو دن ہو گئے ان کو مل گیا، انہوں نے پڑھا نہیں، سننے کا ٹائم نہیں نکالا، واٹس یور فیلنگ؟ اپنے آپ سے پوچھو، یار کمال ہے، میرا پیغام مل گیا انہوں نے نہیں پڑھا۔ اللہ کا کلام مجھے اور آپ کو مل چکا ہے، مگر ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ یہ قرآن سے دوری اچھی نہیں میرے پیچھے اسلام، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہم سب نے ہونا ہے۔ اگر وہاں یہ سوال ہو گیا کہ میرے بندے میرا کلام تمہیں ملا تھا، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 80 مقامات پر ایک ہی چائن کم و بیش، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں کہاں کیا کہا، مجھ سے کیا بات کی ہے؟ کم از کم ایٹ لیسٹ یہ تو ہوتا کہ بھئی 80 مقامات کسی عالم دین کے پاس جا کر بیٹھ جاتا، اس کی تفسیر بولتا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، اے ایمان والو، لیکن میں نے تو وہ بھی نہیں پڑھا۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، دنیا بھر کی کتابیں پڑھی، دنیا بھر کی ہسٹریز پتا ہے، نہیں پتا تو قرآن میں میرے لیے کیا میسج ہے، مجھے یہ نہیں پتا۔ یہ کچھ ہائی لائٹ کرنا مقصود تھا، آج قرآن کی اہمیت میرا ٹاپک، اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کا پیغام۔ سورہ بقرہ، یہ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اور یہ سورہ بقرہ کہلاتی کیوں ہے؟ شاید بہت کو یہ بھی نہیں پتا ہو، یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورت اور سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا گائے والی سورت ہے تو یہ گائے کون سی تھی؟ اگر میں یہ سوال کروں نا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا کہ دا موسٹ ایکسپینسو گاؤ ان دا ورلڈ، دنیا کی سب سے مہنگی گائے، دنیا کی سب سے مہنگی جو گاؤ تھی جو سیل ہوئی دنیا میں، یہ وہی گائے ہے جو قرآن میں جس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ، اور یہ کتنے کتنے پرائز پہ سیل ہوئی تھی؟ وہ کمپیریٹیولی اس گائے کا جتنا وزن تھا نا، اس وزن کے سونے کے مطابق، گولڈ کے مطابق وہ گائے سیل ہوئی۔ اچھا یہاں آپ ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو آج آپ نے سننا ہے، بہت سو نے سنا بھی ہوگا، لیکن پرابلم یہ ہے آج ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، بچوں کو کہاں کہاں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اگر آج میرے یہ بھائی جو بیٹھے ہیں، والدین ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو قرآنی کہانیاں سنائیں، دنیا کی کہانی پڑھنے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے، یہ قرآن کی کہانی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، کہانی کی کہانی بھی ہوگی، ثواب کا ثواب بھی ہوگا، ہسٹری آف اسلام بھی پتا چلے گا، انبیاء کرام سے محبت بھی ہوگی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج دنیا بھر کی انٹرسٹنگ اسٹوریز ہمیں پتا ہے، ہسٹوریکل ایونٹ نہیں پتا، تو اسلامک ہسٹوریکل ایونٹ نہیں پتا۔ تو میں رہا اب سورہ بقرہ گائے والی سورہ، اب معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ شخص تھے، ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ، ان بزرگ کا وقت وصال آیا تو ان کے پاس مال میں ایک چھوٹا سا گائے کا بچہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے کو ایک جنگل میں جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ اس بچیا کو میں تیری امانت میں دیتا ہوں، جب میرا بچہ بالغ ہو جائے تو یہ اسے مل جائے۔ ان بزرگ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نام پر وہ اپنا جو مال تھا جنگل میں چھوڑا، یہ بچہ جوان ہوا, وہ گائے ادھر جنگل میں بڑی ہوتی گئی, ادھر یہ بچہ جوان ہوتا گیا, مگر یہ بچہ تھا بڑا فرما بردار اپنی ماں والد خان نے. اب یہ ماں کی بڑی خدمت کرتا, اس نے کیا کیا, اپنی زندگی کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا, جنگل میں جاتا, لکڑیاں کاٹتا, جو ارننگ کرتا, جو کماتا تھا اس کے تین حصے کر دیے. ایک حصہ ون تھرڈ جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا, صدقہ کرتا, ون تھرڈ اپنے اوپر استعمال کرتا, ون تھرڈ اپنی ماں کو دے دیتا, اور رات کو بھی اس نے تین حصوں میں تقسیم کیا, ایک ون تھرڈ آرام کرتا, ون تھرڈ اللہ کی عبادت کرتا, ون تھرڈ اپنی ماں کی خدمت کرتا. اتنا فرما بردار, اس طرح کی لائف گزرتی گئی. جب جوان ہو گیا, والد ہو گیا, تو ماں نے کہا بیٹا تم بڑے ہو گئے ہو, تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک امانت چھوڑی ہے, فلاں جنگل میں جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو تو رب کریم تمہیں وہ تمہاری امانت دے دے گا. وہ بندہ, وہ بچہ جو تھا نوجوان, ماں کے کہنے پر جھاڑی کے پاس گیا. یہ سارا انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے قرآن میں موجود ہے. سورہ بقرہ کا مین یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا یہی ہے, بقرہ گائے والی سورت. یہ نوجوان گیا اور اس جھاڑی کے پاس جا کر اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے والد نے ایک امانت تیری بارگاہ میں چھوڑی تھی, مجھے وہ امانت واپس لوٹا رہا. تو وہ گائے دوڑتی بھی آئی اور یہ گھر لے کر آ گیا. اچھا گھر لے کر آ گیا تو ماں نے کہا بیٹا بازار جاؤ اور بازار جا کر یہ گائے کو سیل کر دو. تین دینار مارکیٹ ویلیو تھی ان دنوں کا, بیٹا تین دینار کی بیچ دینا, لیکن مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہ بیچنا. یہ مارکیٹ پہنچ گیا گائے لے کر. اب جب بازار میں پہنچا تو ایک ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ کتنے میں دینی ہے؟ اس نے کہا تین دینار میں دینی ہے. میں تمہیں تین دینار سے زیادہ دیتا ہوں مگر کسی سے مشورہ نہ کرنا. اچھا ادھر ماں نے کہا تھا کہ میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا. آج ہم بڑے اسمارٹ بن رہے ہیں, ڈیل تو اچھی ہوئی ہے. ماں سے کیا پوچھنا, والد سے کیا پوچھنا, اچھا ہی فائدہ ہو رہا ہے, پراپرٹی ہو رہا ہے. مگر ادھر ماں کا حکم تھا, ادھر پھر پروفٹ نظر آ رہا تھا. وہ فرما بردار تھا کہ ماں نے جب کہا ہے کہ بیٹا مجھ سے مشورہ کر کے بغیر نہ بیچتا, وہ گھر آ گیا. ماں سے کہتے ماں ایک ہاتھ تو آیا تھا, زیادہ پرائز بھی مانگ رہا تھا, مگر آپ نے کہا تھا مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہیں بیچنا, اس لیے میں نے بیچی نہیں. ماں نے کہا بیٹا وہ رشتہ ہے, دوبارہ جاؤ اور اب اسی سے پوچھنا کہ ہم بیچے ہیں نہ بیچے. یہ دوبارہ بازار گیا, وہی بندہ دوبارہ آ گیا. انسان کے روپ میں رشتہ تھا. کہ میری ماں نے مشورہ آپ سے مانگا ہے کہ آپ ہی بتائیں کہ میں اس گائے کو بیچوں کہ نہ بیچوں. کہا کہ بیٹا آپ نے بیچنی نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس کچھ لوگ گائے خریدنے گھر تک آئیں گے. اور جب وہ خریدنے آئے نا, تم نے ڈیمانڈ یہ کرنا ہے کہ اس کی خال میں سونا بھر کر آپ مجھے قیمت دیں گے تو میں یہ گائے لے لوں گا. تین دینار کا ریٹ ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پورے سے گولڈ کے وزن کے مطابق یہ گائے لگے گی. کہتا ٹھیک ہے, گھر آ گیا, ماں کو کہا ماں نے کہا ٹھیک ہے اب ویٹ کر. اب سائملٹینیسلی پیرلل ایک اور واقعہ اس زمانے میں ہو رہا تھا. یہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت مالدار شخص تھا جس کا نام تھا عامی. اس کے چچا دار بھائیوں نے مال کے چکر میں قتل کر دیا. اب قتل کیا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی. تلاش کرتے کرتے بڑا آدمی تھا, قاتل ملا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا جاسوسی کا نظام ہوگا. آج ہمارے پی ایل سی والے بھائی وغیرہ بھی بیٹھے ہیں, آج کال ٹریس کرتے ہیں, آج کسی طریقے سے ڈھونڈتے ہیں. ادھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ حضور قاتل کی تلاش ہے, مل نہیں رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, آپ نے فرمایا جائے سے بات کرو. اگر غور سے سنیے گا واقعہ بڑے بڑے ہی کروشل جس کو کہنا کہ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے کی دھن یا اس کی زبان, اس میت پر مارو, وہ میت اس کے قاتل کا نام بتا دیا. سمپل, بڑا سمپل فارمولا دیا تھا, لیکن ان لوگوں نے ابھی سمپل فارمولے کو ڈیفیکلٹ کرنا شروع کیا. حضور ذرا یہ بتائیں وہ گائے کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا رنگ پیلا ہے, آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, جیسے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں اس طرح اس کا رنگ ہے. حضور نے آپ سے پوچھے کچھ اور تفصیل یہ بھی بتایا. آپ نے فرمایا وہ گائے ایسی ہے کہ کھیت بھی اس کو نہیں چلایا, اس سے کبھی مزدوری بھی نہیں لی, کسی کو اسٹیشن میں کرتے گئے, سرچ نیرو ہوتی گئی. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کبھی کبھی ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمیں ہوٹل چاہیے تو پہلے ملک لکھ رہے ہیں, سٹی لکھ رہے ہیں, پھر پرائز لکھ رہے ہیں, پھر کتنے بیڈ بھی چاہیے, پھر ڈیٹ بھی لکھ رہے, تو سرچ نیرو ہوتی جاتی ہے. ان لوگوں نے اتنے کوشچن کر دیے کہ سرچ نیرو ہوتے 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 دنیا میں ایک ہی گائے بچ گئی. جو جو یہ پوچھتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے گئے. علماء کہتے ہیں اگر یہ زیادہ سوال نہ کرتے, اگر یہ کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اگر یہ عمل کر لیتے ہیں کام ہو جانا تھا. اس لیے اس کی ڈبیٹ میں علماء نے لکھا تھا, مفسرین نے لکھا کہ اسلام کے معاملوں میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اس بنوٹ جو بہت سارے لگاتے ہیں نا, کوئی شریعت کے حکم مل گیا وہی کر لیجیے. ہر چیز کی لاجک, ہر چیز کا جواب ہمارے پاس, ہم علماء سے لینے جاتے ہیں بھائی یہ کیوں وہ کیوں. لیکن اس اسلامی بھائی بندے ہیں, میری اور آپ کی عقلیں محدود ہیں. آج سائنس ادھر پہنچی ہے, 300 سال پہلے ادھر نہیں تھی. ہو سکتا ہے اگلے 300 سال بعد سائنس نے اور کچھ ریویل کر لینا. تو ہمارا دماغ محدود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے, اس کی حکمتیں لامحدود ہیں. اگر شریعت کا کوئی حکم مل جائے تو اس پہ کیوں چنانچہ کیوں نہیں کرنا چاہیے. اگر قرآن و حدیث کا حکم ہے تو عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال ابھی کوشچن کرتے گئے, سرچ نیرو ہوتی گئی, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی نوجوان کے گھر پہنچ گئے کہ بھائی یہ والی گائے ہم کو چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر چاہیے تو سونے کا وزن کے مطابق کی گائے لے لو. اب انہوں نے بہرحال اتنا ہی صرف مال دیا, وہ گائے دی اور اپنا کام کیا, بہرحال قاتل بھی پکڑا گیا. لیکن اب جو میرا سوال ہے, جو اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء نے اس کی جو حکمت لکھی کہ یہ واقعے میں سیکھنے کو کیا کرنا ہے. واقعے میں ایک بات بڑی پیاری یہ ملی کہ اگر نیک آدمی اپنی اولاد کے لیے حلال کا تھوڑا بھی چھوڑ جائے نا, اللہ اس کی برکت عطا فرما دے. جو کہتے ہیں نا مجھے ملتے ہم نے ملتے یار بچے یاد کریں گے دادا جی نے کیا کیا. ارے میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ میرے بعد والی نسلیں بتائیں کہ ابو جی کیا چھوڑ کے گئے. بالکل چھوڑ کے جائیں, مگر حلال چھوڑ کے جائیں, پاکیزہ چھوڑ کے جائیں. بچے یہ یاد نہ کریں کہ والد چھوڑ تو گیا مگر حرام کا چھوڑ کے گیا. تھوڑا بھی حلال ہوا نا, یہ قرآن واقعہ سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما دے. چھوٹی گائے چھوڑی تھی مگر شاید اس زمانے کا بلینر بن گیا ہوگا بیٹا, کیونکہ حلال ہے صحیح تھوڑا تھا. دوسری بات جو اس واقعے کو سیکھنے کو ملی, اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ اپنی فیملی کے لیے خیال رکھنا چاہیے, انہیں ٹیک کیئر کرنا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اس سے افراد و تفریح سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں, وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہماری باؤنڈری ہے, بالکل فیملی کو ریلیکسیشن دیں. بلکہ بڑی خوبصورت حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. بعض اوقات جو ہے نا اسلام کو کچھ لوگ بہت ہارڈ اور ڈیفیکلٹ ریلیجن کے طور پر پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں, ہم آپ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ تو خود کو کھلایا ہے, ہم جو کھانا کھاتے ہیں, جو کچھ تو خود کو کھلایا ہے وہ تیرے لیے صدقہ ہے, جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے, اور جو کچھ تو اپنے خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے. جی ہاں, یہ ثواب ہے. آپ روزانہ اگر اچھی نیتیں کر رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ گھر پہ فروٹ لے کے جاتے ہیں, اب گھر والوں کے لیے کھانا پینا لے کے جاتے ہیں, اچھی نیتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے, شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میں اپنے بچوں کی, بیوی کی, گھر والوں کی خدمت کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں. یہ خدمت کرنا, یہ کھلانا پلانا بھی آپ کے لیے ثواب ہے. لیکن یہ ایک باؤنڈری ہے, بیکاز وی آر مسلم, ہم مادر سے زیادہ آزاد نہیں ہیں. ہمارے اسلام میں ضرور فریڈم ہے, لمیٹیشن کے ساتھ. اسلام کی لمیٹیشن کے اندر آپ بالکل اپنی فیملی کی خدمت کریں, ان کو انجوائے کروائیں, ان کو جناب خیر 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 لمیٹیشن آف اسلام. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں کی خیر خواہی کرنا, یہ بھی اس واقعے کے سیکھنے کو ملا. اور ایک بہت اہم میسج جو اس سورہ بقرہ کے واقعے سے ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت, اس نوجوان نے اپنی ماں کی خدمت کی, اللہ نے کیسا بدلہ لیا کہ اسے پلک جھپکتے میں آن فانن فانن دنیا کی کتنی بڑی نعمت عطا کر دی. یوں کہا جائے کہ میسج فرام سورہ بقرہ قرآن پاک سے جو سب سے بڑی سورت ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا, بالخصوص ماں کی خدمت. سبحان اللہ, میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ایک بات, صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں. فرسٹ آف آل ہمارے حسن اخلاق, ہمارے احسان کی مستحق کون؟ ہماری ماں. نبی پاک کے صحابی نے دوسرا سوال کیا, یا رسول اللہ پھر کون آپ سے بیٹھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا تیری ماں. تین بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد. دیٹ از دا کیٹیگری, یہ ہے اسلام. اب میں آپ سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ہمارا اپنے کسٹمر کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے ہماری آفس پہ ہماری میٹنگ میں اگر کوئی آ جائے گاہک اور بڑا گاہک اور سنائے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں طبیعت چائے پیئیں گے ٹھنڈا پیئیں گے کھانا وانا کھایا نہیں کھایا آپ نے میں کچھ آپ کی خدمت کروں اچھا کہاں رہ رہے ہیں ہوٹل ارینج کر دوں جیسا جناب بڑا کسٹمر اتنا اس کے آگے ہم کھنچ جاتے ہیں سچ بتاؤ جو اس سے پیار سے بات کرتے ہو ایسے پیار سے کبھی اپنی ماں سے بات کی کہ ماں میں آپ کے لیے کچھ کھانا پیش کروں میں آپ کی کچھ خدمت کروں اپنے والد کے ساتھ کبھی ایسا برتاؤ کیا ایک گاہک کے ساتھ اور پھر دوسرا ہمارا اچھا برتاؤ ہوتا ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ او ہو دوست کے لیے تو جان بھی آ جائے اور سناؤ کیا کھاؤ گے یار بتاؤ میں لے چلتا ہوں کوئی کام ہو تو بتاؤ آدھی رات دوست کا فون آتا ہے مہمان گھر سے تیار ہو بھاگتا ہے کدھر جا رہے ہو وہ دوست کی گاڑی خراب ہو گئی اچھا باپ کی گاڑی خراب ہو تو کسی ڈرائیور کو بھیج دوں قریبی آپ جائیں نا میں لوکیشن شیئر کرتا ہوں قریبی پیٹرول پمپ پہ ماں جا کے خود ہی بنا لیجیے یہ والد ہے وہ ماں ہے جس طرح دوستوں کو پکڑ پکڑ کے کھانا کھلا لے کبھی ماں سے پوچھا تو ماں میں آپ کے لیے کچھ کھانا لے آؤ وہ ماں جو بچپن سے لے کر آ کر جو کھلاتی رہی وہ ماں جو میری تکلیف پر پریشان ہوتی رہی مگر آج حال یہ ہے کہ ہمارے رشتے سلوک کے بہت سارے لوگ ان کو محبتیں دے رہے ہیں مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا وہ رویہ نہیں نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیو یاد رکھیے دوبارہ جن کے ماں باپ حیات ہیں میں پرانی واقعے سے آپ کو درد دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں غریبت جانا ان سے پوچھو جس کی ماں نہیں ان سے پوچھو جس کا والد چلا گیا اگر یہ بوڑھے ہو گئے نا یہ تمہارے لیے گولڈن چانس ہے ورنہ کئی ماں باپ کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے ہماری ہی خدمت کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں جن کے ماں باپ بیمار ہو گئے اور خدمت ان کو ریکوائرڈ ہے یہ تمہارے لیے لوٹری ہے اب پکڑ لو کے کیا ہے نہیں دیکھو زیادہ کام کوئی بات نہیں یہ پیسے کم ہو جائیں گے بات میں پڑ جائیں گے ماں راضی ہو کر چلی گئی نا والد راضی ہو کر چلا گیا پھر میرے بیٹے اسلامی بھائی اور رب بھی راضی ہو جائے گا سنو ماں کا مقام سنا تھا آپ کو والد کا مقام سناتا ہوں کون ہے کہ والد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اللہ تعالی کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ تعالی کی نافرمانی والد کی نافرمانی نہ ماں کو ناراض کرو نہ والد کو ناراض کرو اور جو میں نے آپ کو بھی پہلی حدیث سنائی نا کہ تین بار فرمایا میری ماں اور ایک بار فرمایا تیرا والد سبحان اللہ علماء علماء ہوتے ہیں کمال اس انٹرپریٹیشن کی اس حدیث کی شرح لکھی کہ میرے آقا نے تین بار ماں کا کہا ایک بار والد کا کہا اس میں کیا راز ہے اللہ علی علماء کہتے ہیں ماں نے ہم پر تین احسان کیے ہیں ماں نے پیٹ میں پالا ہے ولادت کے وقت کی تکلیف اٹھائی ہے اور پھر ہماری پرورش کی ہے والد نے فقط ہماری پرورش کی ہے تو اب کیٹیگرائز کس طرح کرنا ہے فرمایا خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے تعظیم اور عزت والد کی زیادہ کرے اور اس کی بھی بڑی پیاری وجہ بتائی چونکہ ماں کا والد جو ہے ہماری ماں کا بھی شوہر ہے تو عزت والد کی زیادہ کرنی ہے خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے دونوں ہماری جنت ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ ارشاد فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما یا رسول اللہ بچوں کے اوپر ماں باپ کا حق کیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں قولہما جنتک و نار وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے اب ماں باپ جنت اور ماں باپ ہو سکتا اتنی اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو یہی تیری جنت ہے اور یہ ناراض ہو گئے تو یہی تیری دوزخ ہے اب آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں اب وہ کیا ہوتا کیا ہے چھوٹے ہوتے ہیں جب تک نوالوں کی ضرورت ہے تب تک تو ماں باپ ہمیں بڑے اچھے لگ ہیں جب تک خود کمانے لگ گئے جب آپ بڑے ہو گئے اب ماں باپ کو جب ہماری ضرورت پڑی تو یہ ماں باپ ہمیں چبھنے لگے ہیں کتنا خرچہ کرتے ہیں ابو آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے کمایا جاتا ہے ہر بار آپ کو ذرا چیزیں چاہیے ہوتی ہے ماں آپ ٹھیک ہے آج کل بڑی مہنگائی ہو گئی ہے بہت خرچہ آپ مانگتی ہو اچھا بات اچھا تھوڑا بڑے ہو جاتا ہے اور ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتا ہے انسان بوڑا ہوتا ہے بوڑھا اور بچہ جب ہی کہتے ہیں برابر جب ایجڈ ہو جاتا ہے انسان تو تھوڑا سمجھنے میں دیر لگتی ہے تو دو تین بار سوال کر لیتے بیٹا آپ نے کیا کہا اچھا کیوں کہا اچھا فیلنگ ہوتا ہے ابھی تو سمجھایا ابھی تو سمجھا دی بات اب ان سے الجھ رہے ہو کہ جنہوں نے نوالے بنا بنا کر ہمیں کھلایا ہمیں کپڑے پہننے نہیں آتے تھے انہوں نے کپڑے پہنا ہمیں بولنا نہیں آتا تھا انہوں نے بولنا سکھایا انگلی پکڑ کر جنہوں نے چلنا سکھایا آج ان کو کہتے ہو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی آج ان کو کہتے ہو کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کم ہے آج ان کو کہتے ہیں زمانہ ترقی کر گیا ہے. نہیں میرے دین اسلامی بھائیو, اب حکومت کو تو تمہیں سمجھ نہیں آتی. ان کو اس وقت سمجھ آ جاتی تھی جب میں رات کو اٹھ کر رو رہا تھا تو ماں کو پتا چل جاتا تھا کہ بیٹے کو بھوک لگی ہے, بیٹا بیمار ہے. کبھی بھی ماں کو یہ مت کہنا کہ ماں کو میں سمجھ نہیں آتی. باپ سے کبھی مت الجھنا, کبھی ان کی آواز میں ان سے بات نہ کرے. قرآن کہتا ہے اس کا نہ ہو, مگر آج گالیاں نکالتے لوگ ماں باپ. ارے نیچے اسلامی بھائیو, یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے. دو ماں باپ 10-11 بچے پال لیتے ہیں, مگر 11 بچے مل کر دو ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. یہ بہت بڑی محرومی ہے. میرے پاس بہت ساری احادیث ہیں, کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ایک بار نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ماں من ولد باری ینظر الی والدیہ نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة. میرے آقا فرماتے ہیں بچوں میں سے جو اولاد ہے اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ اس کی نظر کے بدلے اسے حج مبرور کا ثواب. کسی صحابی نے کیا عرض کیا, کہتے یا رسول اللہ قالوا وان نظر كل يوم مئة مرة. آقا اگر کوئی 100 بار دیکھ لے دن, ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں, 100 بار محبت سے دیکھ لے, اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں قال نعم اللہ اکبر واتیب, اللہ بہت بڑا ہے, بہت پاک ہے. گویا کوئی 100 بار محبت سے دیکھ لے, اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے یار. خدمت کرو گے تو کتنا ملے گا, دل سے دعا نکلے گی تو کیسی برکت ملے گی. یاد رکھیے, تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی, مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا, اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعائیں نوئی. اچھا آپ کہتے ہو تو کرتے ہیں دعا, ٹھیک ہے. ہم ماں باپ بڑی کمال چیز ہے, جتنا بھی پھنساؤ پھر بھی دعا کا کہو دعا ہی کریں گے. یہ کمال لوگ ہیں, اتنا دل دکھا ہوتا ہے پھر بھی بچے کا اچھا چاہتے ہیں. لیکن مزہ یہ ہے, میں کہوں ماں دعا کر, میں کہوں والد صاحب دعا کریں گے, الگ بات ہے. اور میں نہ کہوں اور خدمت ایسی کروں کہ ماں ماں نماز پڑھ کے دعا کرے گا یا میرے بچے کی خیر کر دے. باپ کہے یا اللہ میرے بچے کی بخشش کر دے, میں اس سے دل سے راضی ہوں, میرے مولا کو اس سے راضی ہوا. ایسی خدمت کرو اپنے ماں باپ, نہ الجھو. ٹھیک ہے بوڑھے ہو گئے, میں نہیں سمجھ آتا, میں کہتا ہوں کبھی کبھی پرابلم ہے, لیکن آپ ریئلائز کرو کہ آپ میں بچے رہے تھے. ایک بار ایک شخص نے اپنی ماں کو اٹھا کر 7 بار کاندھے پر حج کرایا. آج لوگ کیا کہتے ہیں, یار نے بہت کر دیا, گھر بھی دلا دیا, امی کو ڈرائیور بھی دے دیا, گاڑی بھی دے دی, ہر مہینے پیسے بھی دیتا ہوں, اور کیا کروں, دے تو رہا ہوں. کبھی یہ مت سوچنا کہ میں نے اگر آپ نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. 7 بار کاندھے پر اٹھا کر حج کروایا, دل میں خیال آیا آپ تو ماں کا حق ادا کر دیا. غیب سے ندا آئی کہ اے بندے, ایک رات تیری زندگی میں ایسی گزری تھی جب تک چھوٹا تھا, سردی کی رات تھی, تو بستر گندا کر دیا, پیشاب کر کے, نجاست کر کے بستر گندا کر دیا. تیری ماں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, یا تو تو ٹھنڈ میں سوتا یا ماں ٹھنڈ میں سوتی. ماں نے تجھے صاف کر کے سینے سے لگایا, ساری رات ماں ٹھنڈے بستر پر سوتی رہی. میرے بندے تو نے شاید یہ 7 حج کرا کر اس ایک رات کا بدلہ ادا کیا. اتنے احسان ہیں ہم پر ماں باپ کے. ایک اور پرابلم کیا, جیسے جیسے دنیا میں کوئی مرتبہ ملتا جاتا ہے, بڑا بزنس ہو گیا, بڑے آدمی بن گئے, تو یہی لوگ, یہی دبدبا, یہی پیسے کا دھوم جو ہے ماں باپ کو بتا رہے ہیں, فیملی کو بتا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنا بڑا کاروبار کرتا ہوں, پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہو گیا, ہم اتنے سارے کام کروں اور آپ کا بھی کام ہو. کبھی ماں کو مت کہنا میں بڑا ہو گیا, کبھی والد کو مت جتانا کہ میں کتنا بڑا ہو گیا. یاد رکھنا میں جو کچھ ہوں, جتنی شرافت, جتنی عزت, جتنی دولت ہے میرے پاس, وہ ہمارے والدین کا صدقہ. ارے وہ نہ ہوتے تو دنیا میں نہ ہوتے نا, کبھی انہیں مت کہنا. میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں, با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ, آج اولیاء کے سردار ہیں. ماں نے ایک بار رات کو پانی مانگا, سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ پانی کا پیالہ لے کر پہنچے. رات کا وقت تھا, سردیوں کی رات, پانی کا پیالہ لے کر پہنچے, ماں سو گئی. ہمارے جیسا بیٹا پہلے تو کہ ماں فریج سے خود ہی نکال لو, بلکہ آج کے بیٹے تو ماں کو کہتے ہیں ماں پانی پلا لو. پہنچانا تو دور کی بات ہے, اپنے روم سے آواز دیتے ماں پانی چاہیے. ارے یار ساری زندگی اس کو خدمت کرائی, اب خود جا کر پانی پی لو, اور باقی پلنگ کے برابر میں ایک گلاس پانی رکھ کے سو جاؤ کہ ماں کو رات رات پیاس لگے گی, اب پانی پی لینا. سچ بتاؤ ماں کے دل سے کیسے دعا نکلے. آج بھی ماں کو تو زندگی پر نوکرانی سمجھا نا ہم نے. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی, ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے. بہرحال بھائی عزیز اسلامی گئے پیالہ لے کر, جب پیالہ لے کر ماں کے پاس گئے تو ماں سو گئے. ہم تو رکھتے آج برابر کر کے آ جاتے تھے, ماں اٹھے گی بری پی لے گی, وہ آئے ہوئے سامنے سے کھڑے رہے ساری رات کھڑے, کبھی تو ماں اٹھے گی, پانی تھوڑا ہاتھوں پہ گرا اور برف بن گیا, کولڈ ہوئی تھی رات کے پانی برف بن گیا, ماں کی آنکھ کھلی, ماں کو جاگتا دیکھ کر جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا اپنی انگلیوں سے ہٹایا تو ہاتھ سے خون بہنے لگا, ماں نے کہا بایزید یہ کیا ہے, کہ ماں آپ نے پانی مانا تھا آنکھ لگ گئی اس لیے کھڑا تھا کہ کبھی تو آنکھ کھلے گی آپ کو ضرورت ہوگی تو پانی پیش کر دوں گا, ماں نے پانی کا پیالہ لیا اور ہاتھ اٹھائے, دیکھو یہ ہے دعا, یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو, اللہ نے بایزید اسلامی بنا دیا, اتنا بڑا راضی بن گیا, تو خدا زندگی مائیں زندہ ہیں, زندگی والد حیات ہیں, ارے ماں کے مرنے پہ میں کتنا بیان کروں راتیں ختم ہو جائیں گی, ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکوا ہے, ایک صحابی آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے گناہ ہو گئے, کہ میری توبہ ہے بڑے گناہ ہو گئے, سنو ایک طرف سوال ہے گناہوں کی توبہ کا, نبی پاک جواب میں کہتے ہیں تیری ماں زندہ ہے, امیزنگ, سوال گناہوں کا ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کی یہ توبہ کی بات ہو رہی ہے, ریپلائی میں نبی پاک جواب دے رہے تیری ماں زندہ ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے, فرما تیری خالہ ہے, توبہ کی بات ہو رہی ہے, ماں کی سسٹر ہے خالہ, سنو وہ ماں کا مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے ماں کے رشتہ دار والد کا مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے والد کے رشتہ دار آپ عزت میں اسلام سکھاتا ہے, اور کہتے ہیں ہاں آقا میری خالہ زندہ ہے, فرما جاؤ تیری خالہ کی خدمت کرو اللہ تیرے گناہ معاف کر دے, یہ رشتے ہیں ہمارے پاس, ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, میں بہت بڑے بزنس مین سے ملا, کمال دیکھے کبھی کبھی ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا, وہ کہتے ہیں میرا جب بھی کوئی کام اٹک جاتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں میری ماں کی دعاؤں میں کمی آ گئی, میں ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں, کہتا ہوں ماں میرا یہ مسئلہ اٹک گیا, باپ نے دعا دی, میری ماں جب تک دعا نہیں کرتی میں کھڑا نہیں ہوتا اس کے قدموں سے, میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا, واقعی ماں کی دعا والد کی جیون میں طوفان ڈال دے گی, لیکن آپ پہلے خدمت تو ایسی کریں, تو بہرحال جن کی مائیں جن کے والد حیات ہیں وہ خدا را ان کی خدمت کرے, یہ وہ لوگ ہیں, ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ دو دوست آپس میں ملے اور ایک نے کہا کہ یار بتاؤ آج کل بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے یار آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے, تو اس نے سوال کر لیا کہ ہماری ماں کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے, آپ کی والدہ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے, دوسرا دوست جو ہے وہ سنتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا پھر رونے لگا, رونے لگا, دوست نے کہا رو کیوں رہے ہو, کہتا یار اتنے سال ہو گئے میری ماں کی فیوریٹ ڈش میں بتاؤں کیا ہے, ہمارا بچا ہوا کھانا اور ٹھنڈی روٹی, کہ یہ کون سی فیوریٹ ڈش ہے, کہ آج تم نے کہا تو مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک ماں نے جب بھی کھانا بنایا نا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری فیوریٹ ڈش ہے, ماں نے کہا یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا ہے, کبھی کہتی ہے میرے بچی کی فیوریٹ ڈش ہے, کبھی وہ کہتی تھی ہمارے والد صاحب کی فیوریٹ ڈش ہے, اور ہمیں تو یہ کہتی رہی کہ بیٹا تم کھا لو جو بچ جائے گا میں کھا لوں گی, تھوڑا اور پلیٹ میں نکال دو بیٹا بچ گیا تو میں کھا لوں گی, اور میں تو یہی دیکھتا آیا کہ ہم جب دسترخوان سے اٹھ جاتے تھے ماں دسترخوان بھی سمیٹتی تھی اور ہمارا بچا ہوا کھانا ہی, یہ ہے ماں جس نے اتنی خدمت ہماری کی, اب موقع ملا ہے خدمت کرنے کا تو اب کر لو خدمت کی چلی جائے گی, ماں نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے, لیکن جانے سے پہلے ان کو راضی کر لو تاکہ ان کی برکتوں سے رب بھی راضی ہو جائے, تو بہرحال میرے دوست اسلامی بھائیوں اب میں ایک قرآن پاک کا بیان پاکستان کی طرف لاتا ہوں, امید ہے یہ میسج کنوے ہو گیا ہوگا, قرآن پاک سے ہم نے بات شروع کی تھی, اختتام بھی میں قرآن پاک سے ہی کرنا چاہتا ہوں, قرآن پاک سے میں بہت سارے علاج بتانے جا رہا ہوں اور یہ قرآنی علاج ہمیں بزرگوں نے بتائے ہیں, اگر آپ گھر میں کسی پرابلم میں ہیں آپ کو کوئی رزق کا مسئلہ ہے اپنے کاروبار میں آپ برکت چاہتے ہیں, قرآن کی کون سی سورت کون سی برکت لاتی ہے, اب میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کریم یہ بیماریوں کے لیے شفا اور مصائب و تکالیف کے لیے مشکل کشا ہے, قرآن پاک کی ہر سورت اپنی ہی فضیلت اور شان ہے, جو جان و مال کی حفاظت کرنے رنج و غم مٹا کر دل میں فرحت و مسرت داخل کرنے اور مرض سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے, چنانچہ بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور, اس سے قرآن پاک کی چند سورتوں کے مختصر فضائل سنی اور زور سے کہنا ہے سبحان اللہ, سورہ فاتحہ جو 100 بار پڑھ کر دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے, سورہ بقرہ سبحان اللہ تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے, آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے, سورہ کہف کو پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر دیکھو, والدین کمال چیز ہے, زندہ ہیں وہ بھی برکت ہیں. دنیا سے چلے جاؤ تو ان کی قبر پر ضرور جانا, کیونکہ والدین نہیں ہے نا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان اس کو پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے, اور جو آخری وقت کسی کا قریب المرض سکرات کا جو عالم ہوتا ہے, سورہ جاسیہ پڑھنے سے اور اس پر دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. سورہ حجرات اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے بہت مفید ہے. جن کے باغات ہوں کھیت ہوں, غور سے سنیں. سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی چکرت ہو رہی ہے. سورہ رحمان سبحان اللہ 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اس کو کبھی بھی واقعہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی وجہ کر رہے نا, غور سے سن لو. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگے تو حفظ قرآن کرنا, یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. سورہ نازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرہ, بہت سارے مالدار بیٹھے ہیں غور سے سن لو, سورہ علم نشرہ کو جس مال میں پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین وتین وزیتون یہ تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں. سورہ علق, جوڑوں کا درد اگر کسی کو ہے تو غور سے سن لیں کہ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. سورہ قدر سبحان اللہ, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جو صبح و شام پڑھے گا اللہ عزوجل کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ, دو ایسے مرض بڑے مشکل ہیں, برس اور یرغان ہیپاٹائٹس, اور برس جس کو کہتے ہیں جو کوڑ جو دشان پہ ہو جاتا ہے, اس کا علاج سورہ بینہ میں ہے. سورہ زلزال چوتھائی قرآن کے برابر ہے. جس آدمی یا جانور پر نظر لگ جائے سورہ عادیات پڑھ کر اس کا دم کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سورہ قارعہ, تیسرے پارے میں القارعہ پڑھنے سے بلاؤں میں بلاؤں سے حفاظت رہے گی. سورہ تکاثر, اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے بھائی قرض میں ہے سن لے, سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد کر ادا ہو جائے گا. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوگا. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جن شیاطین اور حاسدوں سے حفاظت رہتی ہے. اور آخری وظیفہ, اور یہ بڑا مجرب علماء نے لکھا, اس کی بڑی برکتیں ہیں. آپ کسی مشکل میں ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, کوئی آپ کی بڑی دلی آرزو ہے, 14 آیتیں قرآن پاک کی وہ جس میں سجدے کی آیا ہے, ایک ہی باری میں ان 14 سجدے کی آیاتوں کو پڑھیں اور 14 سجدے بھی کریں, مکروہ وقت نہ ہو. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت. یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے منگوا لیں. اس میں 14 کی 14 آیتیں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی. تو 14 آیتیں تلاوت کریں, 14 سجدے کریں, اس کے بعد اللہ سے جس نیک مقصد کے لیے دعا کریں اللہ اس پہ کامیابی اللہ فرماتا. تو بہرحال آج کے اس بیان میں میں نے سورہ بقرہ اس کا کچھ میسج اور پھر قرآن پاک سے کچھ علاج بیان کیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے, قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اچھا, ایک اور کام اپنے بیان کا جو آخری حصہ آپ میں لا رہا ہوں, ایک اور کام جو نبی پاک علیہ السلام کرتے ہیں, اور وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے تو میرے آقا علیہ السلام سب سے بڑھ کر سخی ہیں, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا نا, تو جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. سبحان اللہ, یہ جو دور کرتے نا حافظ قرآن نے مبارک, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. تو قرآن کو خوب تلاوت کرنی چاہیے, لیکن صحابہ کہتے ہیں جس دن جب یہ دور ہوتا نا, اس وقت نبی پاک کا ذریعہ سخاوت بہت عروج پر ہوتا. اللہ, جس طرح تیز آندھی چل رہی ہے میرے آقا اس طرح سخاوت فرمایا کرتے. یہ میرا اور آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ اپنی عادت بنائیے. حدیث پاک میرے آقا فرماتے, قسم اٹھا کر میرے آقا نے فرمایا کہ راہ خدا میں اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. अच्छा इंसान जब ये बात सुनता है तो कभी कभी लॉजिकली सोचता है कि यार बात तो ठीक है लेकिन जब हम पैसे देते तो कम तो होता ही है। अब किसी ने 5 लाख दिए 2 लाख दिए तो बैंक से थोड़ी हो गए ना, कम हो गए, हदीस के बाद कम नहीं होगा। तो उन लोगों ने इसको बड़े प्यारे अंदाज में समझाया। अब घरों में बाघ होते हैं, आपके घर में भी हो सकता है बाघ होंगे, माली आता है, आपने देखा होगा पीले जो जाते हैं पत्ते कांटे जो होते हैं एक्स्ट्रा उनको कट कट कर बजाय तो ये पौधे में से कमी हो रही है लेकिन हर अकलमंद जानता है कि ये कट हो जाएगा तो ये ज्यादा अच्छा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। किसान जाता है खेत में और एक पूरी बोरी बीज ही ले जाया सीड और जाकर पूरी बोरी खेत में डाला राजा तो कोई बेवकूफ तो कहेगा कि यार पूरी बोरी खाली ले ले। अकलमंद यही कहेगा कि आज बोरी लानी है थोड़े दिनों बाद पूरा बाग लेकर आना है, पूरा खेत खलियान होना है। तो सरकार सदका बेसिकली तो माल से जा रहा है लेकिन ये जा नहीं रहा दरअसल आ रहा है। एक बहुत खूबसूरत वाकया इस बात को और आपको समझा देगा। अल्लाह करे मेरा और आपका ये स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाए कि ये अल्लाह से कारोबार है और ये 100% मल्टीप्लाई होगा। एक बात मदीना मुनव्वरा में खाने पीने की किल्लत हो गई, शॉर्टेज हो गई लोगों के पास, शॉर्टेज हुई तो अगर अबू बकर सिद्दीक के पास आए कि हुजूर खाने पीने में कमी हो गई, अनाज नहीं है, तो आपने फरमाया शाम तक सब्र करो अल्लाह खैर करेगा। शाम को क्या हुआ, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के पास 100 ऊंट शाम से 100 कैमल अनाज के लदे हुए आपके घर पर आ गए। अब लोग सारे पहुंच गए, अब आप तो मार्केट के लोग हैं, आप जानते हैं कि मार्केट में शॉर्टेज हो और अगर एक ही के पास आइटम हो तो फिर तो मोनोपोली हो गई, जैसा रेट लेना है वैसा मिलेगा। पहुंच गए हजरत उस्मान गनी के घर पर मदीने शरीफ के ताजदार का, हुजूर मदीने में अनाज कम है, आपके पास 100 ऊंट आ गए, हमें सेल कर दें, हम मदीने में सेल करेंगे, सब लोगों को अनाज भी मिल जाएगा। आपने फरमाया मेरे घर के अंदर आप भी ऐसे करते हैं ना, सबसे बड़ी डील होती है कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाते हैं, अंदर आ जाओ अंदर बैठ के बात करते हैं। गनी रजी अल्लाह तआला भी अपने घर में ले ले। अब मदीने शरीफ के ताजरान बैठे हैं, उस्मान गनी भी बैठे। आपने फरमाया बताओ मेरे इस माल का क्या दोगे? उन्होंने कहा हुजूर आप ऐसा करें 10 से 12 ले लें, 20% ऑफर की है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फरमाया मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। हुजूर 13 ले लीजिए, 30% ले लीजिए। आपने फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। 40% प्रॉफिट का मुझे इससे भी ज्यादा लगा। 15 ले लीजिए, 10 की चीज के 15 ले लें, 50% प्रॉफिट आपने कहा मुझे इससे भी ज्यादा लगा। अब वो जो मदीने के ताजे थे ना वो शॉक हो गए, कहते हुजूर पहले ये बताए हमसे ज्यादा वे कौन है, जितने हैं वो तो सारे आपके रूम में बैठे हैं, जो बायर है वो तो सारे आपके पास है, हमसे ज्यादा आपको कौन ऑफर कर रहा है? अल्लाह गनी उस्मान गनी फरमाते मेरा अल्लाह मुझे 1 का 10 दे रहा है। गवाह हो जाओ भाई, ये सारा सारा माल मदीने के फकरा पर अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करता हूं। उसकी नजर से उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के पास चांद था, अरे कितना प्रॉफिट ज्यादा कमाते। अल्लाह गनी इनका माइंडसेट था कि मैं अपने रब से कारोबार करूंगा, तो 100 के 100 ऊंट अल्लाह की राह में तैरा दिए। मुझे बताइए ना, सीरत उस्मान गनी को पढ़ते हैं, कभी कई सौ ऊंट, कभी कई घोड़े, कभी कुएं खरीद कर अल्लाह की राह में खर्च किए। कभी सुना उस्मान गनी गरीबों को? अरे उनका खजाना बढ़ता ही गया, उनका ये माइंडसेट था कि कारोबार करना है तो अल्लाह से करना है, रब से ज्यादा सिला लेना है। अल्लाह करे खर्च करते वक्त मेरा और आपका ये जहन बन जाए कि ये अल्लाह से कारोबार कर रहा हूँ, ये टिकाऊ नहीं होना, ये वापस मिलना है। और ये बात मैं पुराने बाद से आपको सिखाना चाहता हूँ। पुराने मजीद पुराने हमीद सूरह बकरा ही बात हो रही थी। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है मन लजी युक्रिदुल्लाह कर्ज़न हसना فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا। कुरान कहता है
कोई जो अल्लाह को कर्जे हसन
अमेजिंग, अल्लाह कह रहा है कोई जो मुझे कर्जे हसन रहे है। उलमा कहते हैं यहाँ कर्ज की बात क्यों लाई गई, इंटरप्रिटेशन मुफस्सरीन की बहस छिड़ गई। मिसाल दे देता हूँ, मैं आपको कोई पैसे दूँ और थोड़े दिनों बाद मुझे वापस दे दे, आपका कोई कमाल मेरे थे मैंने ले, ठीक है हमें माल किसने दी, इसका जवाब दीजिए, हमें नवाजा कितने, हमें इज्जतें कितने दी, ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, फिर अल्लाह क्यों फरमाता है कोई तो मुझे कर दे, रब फरमाता जो मैंने दिया दे दो मेरी राह में नहीं। इतनी उलमा कहते हैं लफ्ज कर्ज क्यों लाया गया कुरान में, कुरान का हर लफ्ज हिकमत भरा है। आपसे कोई शख्स तोहफा मांगे आप तोहफा दे दे वो माल चला जाता है, लेकिन आप जिसको लोन दे दे खड़ा रहते हैं, लोन दे दे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पैसे वापस आने हैं। अल्लाह गनी रब ने अपनी राह में खर्च करने को कर्जे हसन का नाम ही इसलिए दिया है कि तुम खर्च करो अल्लाह तुम्हें वापस दे,
तुम्हें 100% मिलना है, ये अल्लाह का कर्ज है। پرابلم یہ کہ آج راہ خدا میں خرچ کرتے وقت دل نہیں چلتا. میں بڑی ماں باپ کے ساتھ اپنی بات کو کام پر لے جا رہا ہوں لیکن دل جلا ہوا ہے میرا. جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں 5, 10, 15, 20 لاکھ جس کی زکات 50 لاکھ جس کی زکات نکلتی ہے نا وہ تو شاید نکال دیتا ہے لیکن جب جس کی زکات کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے تو اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. وہ اب بہانے تلاش کرتا ہے یار اتنے سارے دے دوں گا اللہ اللہ او ہو ہو 2 کروڑ کی زکات. وہ اللہ کے بندے آپ کو 2 کروڑ مشکل لگ رہا ہے اللہ نے 80-85 کروڑ دیے تو 2 کروڑ زکات بنی ہے نا وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا. آپ یاد رکھیے راہ خدا میں جب بھی صدقہ کرے خوشی کے ساتھ دے. صدقہ دے کر اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. آج میرے اور آپ کے اندر کوئی کمال نہیں اگر ہم دینے والے ہیں تو دیجیے اور خوشی کے ساتھ دیجیے. اچھا پھر اس کی برکتیں کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بار ایک شخص آیا ملک الموت بھی آیا اور آ کر کہا کہ حضور یہ بندہ 3 دن میں دنیا میں چلا جائے. 3 دن بعد داؤد علیہ السلام نے دیکھا بندہ زندہ ہفتے بعد دیکھا پھر بھی زندہ کئی دن زندہ تو ملک الموت پھر آئے تو آپ نے پوچھا آپ نے تو کہا 3 دن بعد چلا جائے تو کہا حضور وقت تو طے تھا روح قبض کرنے مجھے پہنچنا بھی تھا مگر جس دن اس کی موت واقع ہونی تھی اس سے 1 دن پہلے ایک سائل اس کے پاس آیا اللہ کے نام سے اس نے اس دن سے سوال کیا. اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے 20 درہم اسے دیے. اس سائل نے دعا دی اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے. اللہ نے وہ دعا قبول کی ہر درہم کے بدلے اس کے 1 سال کا اضافہ فرما. اے داؤد اللہ نے 20 درہم کے بدلے سے 20 سال عمر میں اضافہ کر دیا. یہ ہے صدقہ لیکن دل سے دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے. اب تو خرچ نہیں ہوتا ہم سے اور خرچ کرتے تو پھر کیا کہتے ہیں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. شیطان جو ہے قرآن کہتا ہے انہو لکم عدوکم مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ مرواتا ہے نا. اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا کر لی تو برباد کرنے کے چکر میں آتا. اب کیا برباد کرواتا ہے وہ یہ بربادی کرواتا ہے کہ صدقہ دے کر جتلاتا ہے. اب کسی کو صدقہ دیا نا اب کیا کہتے ہیں یاد نہیں تمہیں قرضہ میں نے دیا تھا یاد ہے نا وہ جو مصیبت کا وقت تو میرے پاس ہی تو آیا تھا گھر نہیں نہ گھر کیسے دلایا تیری ماں کا آپریشن میں نے کرا دیا تھا آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے بہن کی شادی میں نے اس کو نہیں کہتے دوسروں کو کہتے ہیں میرے ساتھ واقعہ ہوا. ایک صاحب سے ملنے گئے ان کا بہت بڑا گھر تھا ان کا ملازم آیا شاید چائے وغیرہ پیش کرنے آیا ہوگا تو کہا میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی جس کو میں نے گھر دلا دیا. کچھ لوگ یقین کریں میرا خون جس کو کہنا کاٹو تو لہو نہیں یار وہ خرید یا سوچ رہا ہو. قرآن کہتا ہے ایمان والوں اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان جتا کر. آج صدقہ دے کر گندا دے کر دین کی خدمت بھی کرتے تو جتلاتے ہو. ارے اللہ نے تمہیں دیا ہے اصل میں سے کسی کانسیپٹ کیا ہمارے دماغ میں ہم سمجھتے میں کسی کو صدقہ دے رہا ہوں اس پر احسان کر رہا ہوں. علماء کہتے ہیں اس کا احسان ہے کہ تمہارا فریضہ ادا کرتا تمہارے مال کا میں لے کے جا رہا ہوں شکریہ ادا کرو. مگر آج اچھا ہم کہتے نہیں یار میں تو جتلاتا نہیں. اچھا بیک آف مائنڈ ایک اور پرابلم ہے وہ بھی آج کلیئر کر دیتا ہم نہیں جتلا لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یار میں نے جس کی مدد کی ہے نا اب اس کو میرا تو زیادہ ادب کرنا چاہیے وہ میری جی حضوری زیادہ کرے میرا تو بندہ بن گیا نا. ہم چاہتے ہیں ہمارے چچا کو جس رشتے دار کو جس غریب بھائی کو ہم نے چندرا دیا پیسے دیے گھر دلا دیا اب جب جاؤں میری خوب عزت کرے مجھے کھڑے ہو کے سلام کرے. ہم تو ایسے لوگ کسی کو عمرے پہ بھیجے نا اگر ٹکٹ بھی دیں ہر چکر پہ میرے لیے دعا کرنا ہر جگہ میرا نام لے لے دعا کرنا میرے نام کا عمرہ کر رہا بھائی عمرے پہ بھیج رہے ہو صدقہ دے رہے ہو بدلہ لے رہے ہو اس خوشی آپ دیکھو اس کا مائنڈ کیا ہے کہ آپ اپنے صدقے کا بدلہ چاہ رہے ہیں. اللہ سے بدلہ دو بندوں سے بدلہ لے کے کیا کرنا ہے. اب میں آپ کو آخری بات کہ ہمارے اخلاق کیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی حضور دونوں آپ جب کسی کو صدقہ دیتی تھی دعا کا بھی نہ دیتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا بھائی بابا جی میرے پاس دعا کرنا اسپیشل والی دعا کرنا 10,000 کی تو زیادہ اسپیشل والی دعا کرنا وہ پیسے سے دعا کروا رہے ہو اللہ سے اجر کی امید رکھو. آپ کیا کہتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ جب کسی کو بھیج دیا صدقہ دینے تو کہتے ہیں اگر کوئی دعا کرے نا تو نوٹ کر کے آ خادم واپس آ کے کہتے حضور ہم نے آپ کا صدقہ دیا تو اس فقیر نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں کرتی اور کہتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے اللہ سے صدقے کا بدلہ ہے. دعا کے بدلے ہم نے دعا دے دی ہمیں دعا صدقے کے بدلے دعا بھی نہیں چاہیے مگر آج ہم صدقہ دے کر خیرات دے کر کسی ایک ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے ہوتے ہیں. فلا تنظیم کو دیا تو تنظیم والوں کو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. فلا امام صاحب کو دیا تو امام صاحب ہر نماز میں میرے لیے دعا کرے کیونکہ امام صاحب کو عمرے پہ میں نے بھیجا تھا. فلا غریب کا گھر بنا دیا تو ہر مہینے کو گھر کا دعوت دینے آئے مجھے. سوچیے یہ آپ بدلہ کبھی لے رہے ایک تو احسان جتانا اور پھر صدقے کا بدلہ. نہیں ہم اللہ سے مدد اللہ سے اس کا اجر چاہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت نوازے گا. خرچ کیجئے اور اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیے. جی ہاں یہ کم نہیں ہو رہا, یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. آپ کی مرضی آپ کو آگے کتنا چاہیے. بڑی بڑی انشورنس پالیسیاں سنی ہوں گی. آؤ میں حدیث قدسی سنانا ہوں. تیرا رب فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا. سنیے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا. میں اس دن تمہیں عطا کروں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ایک ریت کے میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بکری بھیجوائی. بڑا پیارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. آپ کی مرضی ہے آپ کو کتنا بچانا ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں بچاؤ, میں بتاتا ہوں آخرت کے لیے کتنا بچانا ہے. بکری بھیجوائی, آپ نے بکری کو ذبح کیا اور بانٹنا شروع کیا. ڈسٹریبیوٹ کرتے 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 کندھے کا پیس رہ گئے. پھر آپ کا گھر آیا, اے عائشہ کیا بچا ہے؟ اور دنیا میں بی بی عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا. سمجھنے والی بات ہے. سمجھ آئی کہ جو بٹ گیا ہے وہی بچ گیا. خاص طور پر جو بچ گیا تو کھا لیں گے نا. انسان کے تین مال ہوتے ہیں, ہم کھا کر ختم کر دیتے ہیں, پہن کے پرانا کر دیتے ہیں, چھوڑ کے جائیں گے وہ بچوں کے پاس جانا نا, پتہ نہیں نیکیاں کریں گے نہیں کریں گے. آپ کا اور میرا جو مال ہے وہ وہی ہے جو میں نے آگے بھیج دیا. اب آپ کی مرضی کتنا آگے بھیجنا ہے, کتنا آگے ضرورت ہے, یہ آپ دیکھ لیجیے. یہاں بڑے بڑے بنگلے بڑے بڑے گھر ہیں, آگے بنائے نہیں بنائے آپ کے اوپر. ملک میں ایک کمپٹیشن ہوا, بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن. بادشاہ نے کہا چیک کرو ہماری سلطنت کا سب سے بے وقوف آدمی کون. بڑا عجیب و غریب چیک ہوا, کمپٹیشن کیا گیا. ون بگیسٹ فول دریافت کر دیا گیا, بگیسٹ فول آف اور کنگڈم. بادشاہ کے سامنے پیش کیا, بادشاہ نے کہا ٹیسٹ کر لیا, برا ٹیسٹ کر لیا. بادشاہ نے گلے سے مالا اتاری اور بے وقوف کے گلے میں ڈالا. تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو رہا ہے, وہ بڑے شدید بیمار ہو رہا ہے. یہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. بے وقوف تو تھا. بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے؟ بادشاہ کہتا ہے بہت برا حال ہے اور اب یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور سنیے گا, بات بے وقوف کی ہے مگر بات بڑی پتے کی ہے. دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. بادشاہ کدھر جا رہے ہیں چھوڑ کے؟ بے وقوف کہا کہ دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت, ادھر تو بہت زبردست محل ہے آپ کا, ادھر محل بنا لیا کہ نہیں؟ ادھر اتنا بڑا محل, ادھر گھر بنایا نہیں بنایا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. کہ بادشاہ سلامت آپ کے آس پاس اتنے سارے خادم, ادھر بھی خادم ادھر خادمائیں ہیں, ادھر آپ کے سروینٹ جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم خادمائیں ہیں, غلام ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے. بادشاہ سلامت آپ کے پاس اتنے ہیرے اتنے سونے اتنے جواہرات اتنے ویلتھ, ادھر کیا ہے آپ کے پاس جمع کیا کیا ادھر کے لیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے پوٹی کھوری بھی نہیں لی. تو بے وقوف نے بتا کیا, اپنے گلے کی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا. کہا حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں, آپ کو پتا ہے میں کہیں جا رہا ہوں. یہ سب سب کچھ چھوٹنے والا ہے مگر ادھر گھر بھی نہیں بنایا, ادھر کچھ نہیں لے کر جا رہا ہے, تو پھر تو آپ بڑے بے وقوف ہوئے. سچ بتاؤ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, آج ہم سب کے پاس گھر ہے, ہم میں سے کس کس نے ایسے اعمال کر لیے کہ جنت کے گھر بن گئے؟ آج ہم سب کے بیڈ روم, آج بندہ کہتا ہے یار کمفرٹ والا گدرا چاہیے, تکیا وہ والا چاہیے جس میں گردن زراچی رہے, وہ والا بیڈ چاہیے, وہ والا ٹب چاہیے, بڑے کمفرٹ والی ہم ریکوائر کرتے ہیں. یار اس کمفرٹیبل بیڈ پہ کتنے سال سو گئے, مگر یہ قبر ہے جہاں ہم سب نے نہ جانے کتنے سال سونا. قبر روشن ہوگی کہ نہیں, وہ کمفرٹ ہوگی کہ نہیں, اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آج اللہ سے اس دنیا میں ایسی دوستی کر لو, ایسے اعمال کر لو کہ یہاں کمفرٹ بھی رہے ادھر بھی کمفرٹ رہے, یہاں بھی آرام رہے ادھر بھی آرام رہے. کبھی کبھی کوئی بڑا افسوس خیال آتا ہے کہ وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا جو کروڑوں روپے کے گھر میں رہ رہا ہے, بہترین باتھ روم بہترین بیڈ روم ہے, لیکن جس قبر میں اس نے جانا ہے اس قبر میں آگ اور مچھو اس کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہ کرو, یہ بے وقوفی ہے. دنیا میں رہ کر اپنی آخرت سچی کر لو, اور اس کے لیے یہی اعمال ہیں کہ قرآن سے سچی محبت, نماز سے سچی محبت. آج نیت کریں سارے اسلامی بھائی کہ رمضان بے شک چلا جائے ہم نماز سے نہیں جائیں گے, انشاءاللہ ساری زندگی پانچ وقت نماز پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے, قرآن پاک سارا سال انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اور آپ کی دعوت اسلامی نے قرآن پاک کے لیے بڑا اچھا نظام بھی بنایا. اگر آپ سے آج ذہن بنایا آپ کا قرآن پڑھنے کا تو میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پڑھنے کا انتظام بھی بڑا شاندار. آپ بڑے بڑے ہیں ہمارے مسجدوں میں جو بھی قریب آپ کی مسجد دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں رات کے اوقات میں آپ کی کمفرٹیبل ٹائم 15-20 منٹ کے لیے آپ کو قرآن پاک آپ سے تلفظ درست کرا دیے جائیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہیں یہ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں میں تو روز قرآن پڑھ رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے مگر کیا آپ صحیح قرآن پڑھتے ہیں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن نازل ہوتا ہے. اب بتائیے کیوں قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں؟ تلفظ درست نہیں ہے, عربی بھی بڑی سینسیٹیو لینگویج ہے, اس کا پروناؤنسیشن صحیح ہونا ٹھیک ہے ورنہ مانا ادھر کے ادھر چلا جائے گا. ایک مثال دیتا ہوں, قلب, قلب کے معنی کیا ہے؟ دل, سب کو پتا. اب قلب کی جگہ پر قلب پڑھ لے چھوٹے کا کو پڑھ لے مانا کیا ہو جائے؟ کتا. کدھر دل کدھر کترا, عربی اتنی سینسیٹیو ہے. اب کوئی مانا کدھر چلا جاتا ہے. اچھا آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم بیان لوگ کہتے ہیں یار اتنا نہیں نکلی ہوگی, سب چلتا ہے یار تھوڑا بہت چلتا ہے. اچھا پتہ کیا ہوا ہے آج کل کی ٹیکنالوجی نے ہماری بات سمجھانا بڑا آسان کر دیا ہے. آپ کی زبان میں بات کر لیتا ہوں, سب کے موبائل میں پاسورڈ ڈلے لے لیں, ای میل بھی پاسورڈ سے کھولتے ہو, موبائل بھی پاسورڈ سے کھولتے ہو, انٹرنیٹ بینکنگ کا الگ پاسورڈ ہے. تھوڑا سا ایک کام کریں نا, آپ نے اے بی سی ڈی کی ایپ میں لکھی ہوئی ہے, آپ اسمال لیٹر میں پاسورڈ لکھ لیں, آپ کی ویب سائٹ کھل جائے گی. ایپ تو ہے اسمال اے تو لکھا ہے لیکن چھوٹا اے لکھا ہے. آپ کہیں گے نہیں جناب وہ جیسا لکھا ویسا ہی لکھنا پڑتا, ایک ڈاٹ بڑا لگا پاسورڈ میں صرف ڈاٹ ایکسٹرا کر لیں. آپ کہیں گے نہیں جناب ڈاٹ بھی نہیں چلے. اچھا اسپیس دے دو تھوڑا سا اپنے لیٹر کے اندر, ایک اسپیس ایکسٹرا کر دو, انڈر اسکور ہی لگا دو. نہیں جناب جو لکھا ہے وہی کرنا پڑے گا جب جا کے کام پورا ہو. آپ کا پاسورڈ جیسا ہے ویسا چلے گا, قرآن جیسا پڑھو گے ویسا چلے گا. ایسا نہیں ہے, یہ ہر چیز کے کچھ تقاضے ہیں. ڈرائیو کو انڈرسٹینڈ آپ سیکھیے نا, آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی, کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا, قرآن پریورٹی دے کر وہ بھی سیکھ لی, سکھانے والے موجود ہیں. آپ آج میں آپ کو خوبصورت اعلان کر رہا ہوں کہ آپ اگر مدرسے تک بھی نہیں جا سکتے, آپ کے ڈور اسٹیپ تک دعوت اسلامی نے ایک فیسلٹی دی, ہم نے مظاہرے کی ہے, پہلے کی بیرون ملک والوں کے لیے تھی, آج پاکستان والوں کے لیے بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ آج مدرسۃ المدینہ آن لائن آپ گھر بیٹھے اپنی پسند کے ٹائم کے مطابق رات کو 12 بجے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی .net صرف یہ سیو کرنے اور یہاں جا کر ایک فارم فل کرنا ہوگا مدرسۃ المدینہ آن لائن پر جا کر آپ کی مرضی کے ٹائم پر 1-to-1 قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں, آپ باہر شریعت پڑھنا چاہتے ہیں, یہاں تک الحمدللہ کہ درس نظامی آن لائن بھی شروع کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد بھی میں نہ پڑھوں تو پھر یہ ہماری ناکامی ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ قرآن پاک آپ سیکھیں گے بھی, اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور اس کی برکتیں بھی روکیں گے. اور رہی بات جو خرچ کا ہے, خدا میں خرچ کرنے کی بات کی تھی, سب سے پہلا خرچ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کریں. اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک جو دنیا کے 200 ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے, دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور الحمدللہ 2400 کے قریب مدرسے ہیں. بات قرآن کی چلی ہے نا, 2400 مدرسوں میں تقریباً 1.25 لاکھ مدنی منے مدنی منیاں فری آف چارج قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سال میں 4000 کم و بیش حافظ قرآن بن رہے ہیں. اب تک 68000 حافظ قرآن بن چکے ہیں. دعوت اسلامی کے تقریباً 450 دارالعلوم ہیں, 450 جامعات المدینہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں 27000 کے قریب مرد و خواتین اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. سال میں دعوت اسلامی کم و بیش 500 مسجدیں بناتی ہے. الحمدللہ مدنی چینل آپ کے سامنے سنتوں کی بہاریں لگا رہا ہے, مگر اردو چینل کے ساتھ ساتھ اب انگلش اور بنگلہ مدنی چینل بھی لانچ کر دیا گیا ہے. تو دن بہ دن ترقی کی طرف قدم بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی دنیا کے کئی ملکوں میں ہم نے چرچ خرید کر, مندر خرید کر, شراب خانے ڈانس کلب خرید کر, بلکہ ایک جگہ پر شیطان کی عبادت گاہ خرید کر مسجد میں اس کو تبدیل دیا ہے. اور یہ سفر جاری ہے, غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی زکات میں, اپنے عطیات میں, اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیے, تاکہ یہ دین کا پیغام اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا جائے. بات فطرے کی ہے. اچھا فطرے کا بھی ایک بڑا پرابلم ہے. فطرا کون سا والا دیں گے؟ 100 روپے. وہی فطرا جو لیاری میں رہنے والے دینے, جو کورنگی میں بھی دینے, جنرل سوسائٹی میں رہنے والے بھی کون سا فطرا دے گا؟ 100 روپے. اللہ کے بندو, 100 روپے منیمم فطرہ ہے جو گندم کا فطرہ ہے. حدیث پوری پڑھے گا نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں کشمش کا فطرہ بھی بیان کیا ہے, کھجور کا فطرہ بھی بیان کیا ہے. اللہ نے مال دیا تو گھر اچھا لے لیا, پہلے سکوٹر پہ تھے تو ایفیکٹ میں آیا, ایفیکٹ سے کرولا میں آ گیا, کتنا وہی 100 روپے والا ہے. ایسا نہ کرے, اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی اچھی کوالٹی کا کرے. تو ایک نیت یہ سارے کر رہے ہیں, فطرہ چاہے کسی کو دے, میں یہی اس لیے سمجھا رہا کہ دعوت اسلامی کو دے جس کو دے, مگر فطرہ انشاءاللہ اس بار ہم سارے کھجور یعنی اسپش والا فطرہ دیں گے انشاءاللہ. 16 کو یا 18 کروڑ پر ہیڈ بنے گا, بالکل خرچ کرے اللہ اور دے گا. اللہ بھی تو ملائکہ فرماتا تھا کہ میرا بندہ میری راہ میں خرچ کرنے میں تو کنجوسی نہیں کرتا, کھانا 5 ہوٹل میں کھانا ہے جا کے وہ تو ہم نہیں ڈھابے پہ کھاتے ہیں, فطرہ 100 روپے والا دینا. یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنانا کہ جب بھی اللہ کی راہ خرچ کرنا ہے اچھی کوالٹی کا خرچ کریں, رب کریم اور عطا فرمائے گا. قرآن میں کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو تو تمہیں اور عطا کروں گا. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے, جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین ہیں اللہ ہمیں ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق دے, جن کے والدین نہیں ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور ہمیں جی جان سے اپنے والدین کے لیے عیسال جواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مشورہ ضرور دوں گا, جن کے والدین نہیں ہیں, ماں باپ نے بہت خوش دیا, آج امی ابو کو ایک تحفہ آپ دے دیں, اور وہ تحفہ یہ ہے کہ ان کے نام کی مسجد بنا دیں, کوئی مدرسہ بنا دیں, کوئی ایسی چیز بنا دو جو قیامت تک چلتی رہے. یہ بچے کی طرف سے مرحوم والدین کو شاندار تحفہ ہے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ روز تجربے ہوتے رہے, انہیں نیکیاں ملتی رہیں. دعوت اسلامی آپ کو یہ سروس بھی مہیا کرتی ہے, اگر آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے کوئی بھی سالے ثواب کنواں کھدوانا ہے, مسجد بنانی ہے, مدرسہ بنانا ہے, دعوت اسلامی موجود ہے, آپ رابطہ کیجیے, انشاءاللہ یہ سروس بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم جاتا, مجھے سرکار نے کہا جانے